किया था कि ये पैसा कहां से आया और आपने ये फ्लैट किस तरह लिए। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 2005 में जो सऊदी अरब में और दुबई में हमने बेच के ये फ्लैट जो है 16, 16A, 17, 17A और नेल्सन और नेस्कोल की जो बात होती है उसको खरीदा, लेकिन जो रजिस्ट्री है और जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास उसके मुताबिक ये जो 17 है नेस्कोल लिमिटेड ये 1 जून 1993 को खरीदा गया। फिर दूसरा जो है पार्क लेन पे जो अपार्टमेंट है 16 नंबर वो लिया गया 31 जुलाई 1995 को। फिर 16A जो है 31 जुलाई 1995 को, 17A 23 जुलाई 1996 और 12A ये पार्क लेन का 29 जनवरी 2004 में। तो मेरे ख्याल से उनके पास जवाब नहीं था।
ओके, लेकिन उन्होंने तफसीलात तो किसी हद तक बताई हैं। जी मुराद सईद साहब।
हेलो।
जी जी आपकी आवाज़ आ रही है मुराद सईद साहब।
हेलो
मुराद सईद साहब, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है लेकिन हम जी परवेज रशीद साहब आपने दोबारा हमें ज्वाइन किया है, बताया जा रहा है आपको आवाज़ आ रही है। जी परवेज रशीद साहब, अभी मुराद सईद साहब हमारे साथ हैं, पीटीआई के मेंबर हैं और उनको आपने किसी हद तक सुना भी होगा। उनका ये कहना है कि उनके जो क्वेश्चंस थे उनके जवाबात वजीर आजम साहब ने नहीं दिए हैं। अब उनसे दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे, आगे उनका लाहे अमल क्या होगा उस पर हम बात करना चाहेंगे। आप प्लीज़ अगर अपनी गुफ्तगू आप पूरी करें कि टोस जो नुकात थे बातें थी वो खिताब में क्या थी और जिस तरह पोजीशन जमातों ने हमारी पास ये इत्तला है कि उन्होंने वॉकआउट भी किया है और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो 7 सवालात थे अपोजिशन की जानिब से उसके जवाब वजीर आजम साहब ने नहीं दिए, वजह इसकी क्या है?
ये हकायक के बरअक्स बात है। सवालात तो मैंने आपको खुद भी गिन के बता दिए कि इनका सवाल ये था कि वजीर आजम के बेटे के पास बाहर कहाँ से रकम आता है। वजीर आजम ने बता दिया कि उनके वालिद मोहतरम 1972 से पाकिस्तान से बाहर अपनी फैक्ट्री कायम कर चुके थे, फिर जद्दा में दूसरी फैक्ट्री भी उन्होंने कायम की। उसकी पूरी तफसीलात उन्होंने बताई और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी खरीद की, इनकी फरोख्त की तमाम दस्तावेजात जो हैं वो कमीशन के सामने जो भी फोरम बनेगा उसके सामने पेश कर दी जाएंगी। अब इससे ज्यादा अगर इन्हें कोई शक है, कोई शुबा है, कोई मजीद ये बारीकबीनी से इन चीजों को देखना चाहते हैं तो ये पार्लियामेंट में आए और जिस पेशकश को वजीर आजम ने पार्लियामेंट में किया है कि आप बताएं कि कौन सा फोरम बनना चाहिए, कौन इसको हेड करे, क्या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुली ऑफर इनको दी है। दरअसल ये आज तकरीर के बाद नॉकआउट हो गए और उस नॉकआउट होने के नतीजे में ये वॉकआउट कर गए।
ठीक, लेकिन अब जिस तरह आपने खुद कहा कि वॉकआउट कर गई हैं अपोजिशन जमातें, तो आइंदा आपका लाहे अमल जो है वो क्या होगा?
हमने अब ऑप्शंस सारे खोल दिए हैं।
क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास, क्या ऑप्शंस रहे?
हुकूमत ने पार्लियामेंट के स्पीकर से कहा है कि वो अपोजिशन के मशवरे से ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बल्कि जितने पार्लियामानी लीडर हैं अपोजिशन की जमातों के उनके मशवरे से जो भी तरीका कार तय करेंगे हुकूमत उसके सामने पेश होके वो तमाम तकरीर जो आज की है और उस तकरीर में जो बातें बयान की हैं उनसे मुतलका जो सवाल जवाब होंगे वो देने के लिए हाजिर।
जी इस वक्त हम देखते हैं कि मुराद सईद साहब ने या पीपीपी के किसी रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है। हम चाहेंगे परवेज़ रशीद साहब उनकी जो वो हैं तहफ़ुज़ात उनको आप सुनने और उसका भी जवाब दें। कोशिश जी इस वक्त कौन है हमारे साथ? ओके लाइन पे इस वक्त कोई नहीं है। परवेज रशीद साहब ये बताइएगा कि ये भी तवक्कु की जा रही थी कि क्योंकि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातों और हुकूमत के माबेन एक डेड लॉक जो है वो हमें नज़र आ रहा था काफ़ी दिनों से, ये तवक्कु की जा रही थी कि वज़ीर आज़म साहब आएंगे क्योंकि मुल्क के वो वज़ीर आज़म हैं, कुछ तजावीज़ वो देंगे और एक हल जो है शायद उसको पेश किया जाएगा। तो یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم کی جانب سے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے حل جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے، اور آپ کی نظر میں کہاں تک نتیجہ خیز یہ اجلاس تھا؟
اپوزیشن کی طرف سے جتنے بھی مطالبے کیے جاتے رہے ہیں، وزیراعظم ان کے ہر مطالبے کو تسلیم کرتے رہے ہیں. اپوزیشن نے کمیشن بنانے کی بات کی، ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کمیشن بنانے کے لیے خط لکھ دیا.
جی پرویز رشید صاحب، آپ بات جاری رکھیں پلیز. پرویز رشید صاحب، اوکے. سامعین، آج لگتا ہے ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ کافی خراب ہیں، اور لائنز ہماری بار بار ڈراپ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ باقی گیسٹ کو بھی ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اسٹوڈیوز پروڈیوسرز جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں مسلسل کے ہمارے جو باقی گیسٹ ہیں ان کو بھی لائن پہ لیں. ہم دیکھتے ہیں کوئی کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ہم سننا چاہیں گے اس موضوع پہ. جی لائن پہ کون، کوئی کالر ہیں ساتھ؟ اوکے. جی تو سامعین، اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پی 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 یا پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ ہمیں جوائن کریں. ہم نے تاج حیدر صاحب کو دعوت دی تھی پروگرام میں شرکت کی. اس کے علاوہ مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی اس وقت. جی پرویز رشید صاحب، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ پرویز رشید صاحب نے بتایا جا رہا ہے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. پرویز رشید صاحب
جی
معذرت کے ساتھ، آج ہماری لائنز کافی خراب ہیں، بار بار ڈراپ ہو رہی ہیں. جی تو آپ پلیز ہمیں بتا رہے تھے.
جی میں عرض کر رہا تھا کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن کے تمام مطالبات کو تسلیم کیا ہے، اور اسپیکر صاحب کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اسپیکر صاحب ہاؤس پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں، اور وہ کمیٹی احتساب کا جو بھی نظام قائم کرنا چاہتی ہے، جو بھی ٹرمز آف ریفرنس بنانا چاہتی ہے وہ بنا دے، حکومت ان کو تسلیم کرے گی، اور حکومت احتساب کے اس نظام کے تحت اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دے گی. اب اس سے بڑی آفر تو کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اگر اپوزیشن اس آفر کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دراصل وہ اپنے ان الزامات کی سچائی پر یقین نہیں رکھتے، انہیں خود بھی اپنے الزامات کے بودے پن کا احساس ہے، لہذا وہ صرف اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ایک سیاسی نعرہ بنا کے اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے.
اوکے. جس طرح پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے وزیراعظم صاحب نے اپوزیشن جماعتوں کو، ٹی او آرز جو ہیں وہ بھی، پہلے پی ایم ایل نون حکومت راضی نہیں تھی، وہ بھی اب ان کے ساتھ راضی وہ کر گئی ہے، لیکن اگر یہ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں مانتے اپوزیشن جماعتیں، تو اس صورت میں آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟
ابھی تو ہم دیکھیں گے اپوزیشن کے رد عمل کو. آج تو ہم نے ان کا ایک جرک ریئیکشن دیکھا کہ وہ تقریر کے مقابلے میں، چونکہ ان کے پاس کوئی بات کہنے کی نہیں تھی، تقریر میں ساری باتوں کے جوابات دے دیے گئے تھے، اور وہ ناک آؤٹ ہوئے تقریر سننے کے بعد، اور پھر واک آؤٹ کر گئے. کل جب وہ کوئی رد عمل اپنا دیں گے، کوئی مطالبے پیش کریں گے، تو پھر ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے. ہم تو سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، بات چیت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ہم ان کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے. لوگ دیکھیں گے کہ یہ بھاگ رہے ہیں، جیسے آج لوگوں نے دیکھا کہ یہ بھاگ گئے ہیں، ہم انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے. وہ پہلے روز اس بات پہ واک آؤٹ کرتے تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں آتے، آج وزیر اعظم ہاؤس میں آئے تو پھر بھی وہ واک آؤٹ کر گئے. تو اپوزیشن خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے پاکستان کے لوگوں کے سامنے. لیکن ہم انہیں ایکسپوز کرنے کے مواقع وہ ہمیں دیتے رہیں گے، ہم انہیں ایکسپوز کرتے رہیں گے.
لیکن یہاں پہ پرویز رشید صاحب یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اچھا یہ ہوتا کہ جو خورشید شاہ ہیں ان کو پہلے بولنے دیا جاتا، وہ اپنے جو ان کے سوالات ہیں یا ان کے کنسرنز ہیں ان کو سنا جاتا، پھر اس کے جوابات، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب خطاب کرتے اور ان کے جوابات دیتے، تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بہتر نہ ہوتا اگر ایسا، کیونکہ معاملہ آج ہی پھر حل ہو جاتا؟
جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہاؤس کا اجلاس ہونے سے پہلے اسپیکر صاحب کے پاس پاکستان سے تعلق رکھنے والی تمام پارلیمانی پارٹیوں کے نمائندے موجود تھے. وہاں پہ اسپیکر صاحب کو ہماری پارٹی کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم سب تقریر فرمائیں گے, پھر خورشید شاہ سب تقریر فرمائیں گے, اس کے بعد اسحاق ڈار سب تقریر کریں گے, پھر عمران خان سب تقریر کریں گے, پھر ہم عمران خان سب کی تقریر کا جواب دیں گے. لیکن خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم تقریر کر لیں, اس کے بعد میں تقریر کروں, اور میری تقریر کے بعد حکومتی بینچوں سے جواب نہ دیا جائے بلکہ عمران خان
جی
جواب دیا جائے. ہم نے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا, یہ خورشید شاہ صاحب کی اپنی تجویز تھی اور ہم نے اس تجویز کو تسلیم کر لیا تھا. اگر وہ یہ کہتے کہ میں پہلے تقریر کروں گا اور پھر وزیر اعظم جواب دیں تو ہم یقیناً ان کی اس تجویز کو بھی قبول کر لیتے. ہمیں اس میں کوئی آر نہیں تھا, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ان کے تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں, اور یہ جو سوال وہ پوچھتے ہیں ان سے پاکستان کے عوام بھی بخوبی آگاہ ہیں. جو دبئی میں فیکٹری لگی تھی اس کا افتتاح اس وقت کے دبئی کے حکمران راشد المختوم نے خود اپنے ہاتھ سے کیا تھا, اس کی تصاویر آج پیش کی گئی ہیں. اس کی فروخت کی جو ڈیڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, جتنے پیسوں میں وہ فروخت کی گئی. اسی طریقے سے جدہ کی جو فیکٹری ہے اس کی ساری تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں.
ٹھیک, لیکن پرویز رشید صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ اس اجلاس جو ہے اسے کافی توقعات رکھی جا رہی تھی, لیکن اب اس اجلاس کے بعد بھی یہ لگ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ایٹ لیسٹ ہمیں اس مسئلے کا حل جو ہے پاناما لیکس کا وہ نظر نہیں آتا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اگین ایک ڈیڈ لاک ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کا سول ملٹری تعلقات پر اثرات کیا ہوں گے, اور اس وقت آپ لوگوں کے تعلقات کس طرح ہیں ملٹری کے ساتھ؟ پرویز رشید صاحب جی, پرویز رشید صاحب کی لائن دوبارہ ڈراپ ہو گئی ہے. سامعین, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کو بھی ہم پروگرام میں لائیں اور ان کا موقف بھی آپ کے لیے پیش کریں. پروڈیوسر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ رمضان رانا صاحب ان کو بھی لائن پہ لے لیں, تاکہ جو لیگل اسپیکٹس ہیں پاناما لیکس کے اور یہ جو ایشو ہمیں نظر آ رہا ہے اس پہ ہم ان سے بات کر سکیں. لیکن اس وقت کچھ کالرز ہیں, ان کو ہم سنتے ہیں. میاں والی سے مرید خان صاحب, السلام علیکم.
السلام علیکم سر, دوست خیال سے فرید خان بات کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب چور چور, کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور, تو یہ اس امام میں سب ننگے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان عامروں کو تو گیارہ گیارہ سال تک وہ ہم جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن سیاستدانوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارا بیس جو ہے غلط رکھی گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ اسمبلی میں جا کر اس کو حل کریں. عوام میں جو ہے نا یہ دنگا فساد اچھی بات نہیں ہے. جب بھی ملک ترقی کی طرف جاتا ہے کوئی نہ کوئی نیا پنگا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ملک میں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, دہشت گردی ختم ہو رہی ہے, دنیا میں ترقی کام ہو رہے ہیں, تو پھر جو ہے نیا پنگا یہ یہودی لابی پتنی ہے پتنی کون ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. عوام تو بڑی پریشان ہے جناب
جی. یہ تو میرے خیال میں آپس کا معاملہ ہے. اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں نہ وہ یہودی ہیں, نہ پی 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 کے رہنما جو ہیں, نہ ان کا کوئی تعلق ہے یہودیوں سے اور نہ مسلم لوگ
جی. مشرف صاحب نے جو ہے نا کتنا عرصہ وہ نواز شریف کو سب کچھ چیک کیا, لیکن عدالتوں میں سیٹ کچھ نہیں ملا. پھر زرداری صاحب کو دیکھیں, اس کو بھی 7-8 سال نواز شریف نے سیٹ کچھ نہیں ملا. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ صرف اور صرف عوام کو صرف کنفیوز کرنے والی بات ہے. عوام کو جو ہے نا اس سے کوئی غرض نہیں ہے جناب.
اوکے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک اور کالر ہیں, افریدی صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں, پورا نام بتائیں پلیز.
خان اکبر افریدی,
خان اکبر افریدی صاحب کوہاٹ سے. جی سر
جی, اگر پرویز رشید صاحب لائن پہ آ جائیں تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت مؤدبانہ سلام ان کی خدمت میں میری طرف سے آپ پیش کر لیں.
جی
جی, میں چونکہ عوام سے ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں وہ عوامی ترجمان کی طور پر نہیں بلکہ عوام کی آواز کی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. جب سے پاناما لیک کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے, نواز شریف صاحب نہایت غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیانات کی وجہ سے اور وہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی غلط مشوروں کی وجہ سے مزید دلدل میں پنستا جا رہا ہے
جی.
اور کبھی وہ بجائے اس کے عوام کو اعتماد ملے کبھی ہر فن مولا صاحب کے قدموں پہ گرتا ہے تو کبھی زرداری صاحب کے قدموں پہ گرتا ہے.
اوکے, میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. خانک پر افریدی صاحب, آپ نے پورا جو ملبہ ہے وہ وزیراعظم صاحب پہ ڈال دیا. کوئسچنز آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بالکل ویلڈ ہے اپنی جگہ, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بھی تو آف شور کمپنی ہے اور انہوں نے وزیراعظم نواز شریف سے بھی پہلے بتایا جاتا ہے 1980s میں بنائی تھی, اور پھر یہ بھی کہ وہ 92 سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایم این اے ہیں, الیکشن وہ لڑتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ایسٹس میں اس آف شور کمپنی جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا تھا, اپنے ایسٹس میں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
شہناز صاحب, میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, میں وزیر اعظم کا بیانات اور عوام کے ساتھ جو ان کی کھیل ہے میں اس کی بات,
لیکن یہ تو یک طرفہ آپ کی انالیسز ہوئی نا خانک پور افریدی صاحب. آپ بات جب کریں تو سب کی کریں, جس طرح مرید صاحب نے کہا ہے
جی, چونکہ وہ عوام کا وزیر اعظم ہے, وہ نہیں ہے عمران وزیر
اس میں. جی جی,
میں عوام کی وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ بہت مشکل سے آیا ہے پارلیمنٹ میں, اس کو ہر حالت میں سات سوالوں کا جواب دینا چاہیے تھا
جی.
یہ عوام کی تسلی کے لیے ہونا چاہیے تھا, اگر وہ نہیں دے سکا ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو مجرم ثابت کر دیا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ خان اکبر افریدی صاحب. جی جی جی, پلیز جی جی کیجیے جی.
اگر پرویز رشید صاحب آ جائے نا آپ کے, اسے یہ سوال کر دینا
جی
کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا میں مجرم نہیں ہوا, میں معصوم ہوں. کیا وزیر اعظم اور پرویز رشید صاحب عوام کے تسلی کے لیے ان کے بچوں کو عوام کے
جی. بہت شکریہ خانک پور افریدی صاحب. ہماری لائنز میں کافی آج گڑبڑ ہے, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما نے ہمیں جوائن کیا ہے, رائے حسن نواز صاحب نے, نواز خان صاحب نے, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی رائے حسن نواز صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج کا جو اجلاس ہوا جس کا کافی انتظار تھا آپ لوگوں کو بھی عوام کو بھی, کہاں تک آپ لوگ مطمئن ہیں وزیر اعظم صاحب کے خطاب سے؟
دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اور اپوزیشن کو اور تمام لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بجائے اس کے سیدھے سیدھے سوالات تھے ان کے جواب دینے کے لیے, بجائے وہی پھر اپنی مظلومیت کا رونا, اور ہم پر ہمارا تو بڑا احتساب ہو چکا ہے, ہم تو کڑے احتساب سے گزر چکے ہیں, اور فرمایا کہ اسٹیل مل بیچ کے ہم نے یہ فلیٹ خریدے تھے, اسٹیل مل 2006 میں بیچی ہے, فلیٹ 1993 سے ان کے ملکیت میں ہے, اور مطلب اور وہ جیسے ہمارے وہاں صاحب نے کہا بھی کہ 7 سوال کے لیے آپ کو 70 سوال جنم لے لیے ان کی باتوں سے, کیونکہ تمام خاندان کی گفتگو میں اتنی زیادہ تضاد ہے کہ بیٹے کچھ کہہ رہے ہیں, بیٹی کچھ کہہ رہی ہے, ان کے اہلیہ محترمہ نے کوئی بیان دیا, نواز شریف صاحب کے کچھ بیانات ہوتے ہیں, پہلے قوم کی خطاب میں کچھ اور کہہ رہے تھے, آج کچھ اور کہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے تھا کہ بالکل سیدھا ہمارے سوال تھے کہ یہ پیسے کا سورس کیا تھا اور کہاں سے آیا تھا, اور 93 میں انہوں نے یہ فلیٹ خریدے تھے اس وقت کیا سورس تھا اس کا, اور کس طرح ٹرانزیکشن ہوئی تھی, اور کیا ٹیکس دیا ہوا تھا نہیں تھا, مطلب یہ تمام سوالات تھے.
لیکن ابھی پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے, ابھی
کام لیا ہے اور اسٹیٹ میں کوئی بات نہیں کی.
جی رائے نواز صاحب, ابھی ہمارے ساتھ پرویز رشید صاحب تھے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کوئسچنز جو ہیں انہوں نے کافی حد تک اپنے خطاب میں اس کو ایڈریس کیا ہے, اس کا جواب دیا ہے. ایک انہوں نے اپنی بزنس کے بارے میں پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے, ٹیکس کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے اپنا, یہ بھی انہوں نے نواز وزیراعظم صاحب نے بات کی ہے کہ وہ سیاست سے بزنس کی طرف نہیں گئے بلکہ بزنس سے وہ سیاست کی جانب آئے ہیں, جس میں کافی
دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کا بزنس کتنے 100 گنا بڑا ہے. بزنس میں تو یہ پہلے تھے, لیکن یہ بزنس امپائر جو قائم ہوئی ہے یہ سیاست وزیراعظم اور وزیراعظم بننے کے بعد قائم ہوئی ہے, اور یہ اتنا بڑا جو پوری دنیا میں بزنس پھیل گیا ہے یہ وزیر اعظم بننے کے بعد پھیلا ہے. پہلے یہ بزنس ایک اتفاق گروپ کا تھا, اب یہ پوری دنیا میں ان کے انویسٹمنٹس ہیں, اور ये कहाँ से आया सारा कुछ
जी. लेकिन सर यहाँ पे एक नुक्ताचीनी जो है वो ये भी आपकी जमात पे की जा रही है कि बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का जो निज़ाम है उसमें जो खामियां हैं उस पे आप लोग फोकस करें, आप लोग जो हैं वज़ीर आज़म को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं.
मसला तो यही है जी, किसने करना था जो 30 साल से हुक्मरान है, पीपल्स पार्टी ने करना था या नवाज लीग ने करना था? पीटीआई तो इस पोजिशन में कभी रही नहीं कि वो इसको ठीक करते, और अभी भी 3 साल गुजर गए इनको, इन्होंने इसके लिए एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक भी असेंबली में इस तरह का कोई बिल नहीं लेकर आए कि एहतसाब का कोई, क्योंकि मेजोरिटी तो इनके पास है, 2/3 मेजोरिटी इनके पास, चाहे तो फौरन कर सकते हैं अगर इनकी नीयत ठीक हो, लेकिन उसके लिए तो इन्होंने एक भी लफ्ज भी नहीं आज तक असेंबली में लाए कि ये होना चाहिए एहतसाब के लिए, या एहतसाब शफाफ और तरीके से होना चाहिए, या उसका ये तरीकाकार होना चाहिए, या मतलब वो तो इन्होंने करना था ना, गवर्नमेंट पार्टी का ड्यूटी है, क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है. अपोजिशन तो हम कोई मूव भी करते हैं बिल तो वो मेजोरिटी के बलबोते पे उसको बुलडोज कर देते हैं,
सही
कर देते हैं.
ओके, ये बताइएगा आइंदा के लिए आप लोगों का लाहे अमल जो है वो क्या होगा?
देखें जी, हमने तो उन्हें मौका दिया था कि वो असेंबली में आए, वो कह रहे थे कि जी ये बात असेंबली में होनी चाहिए, तो आप सड़कों पे ना निकलें, आप धरने ना दें, आप असेंबली में बात करें. अब हमने उनको असेंबली का प्लेटफॉर्म तो वो भी ऑपोजिशन ने 5 दिन लगातार वॉकआउट किया, और फिर वो आए, और आए 6 माह के बाद आज उन्होंने असेंबली में आने की ज़हमत फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आके उन्होंने कुछ वादे जवाब नहीं दिया, और ना कोई उन सवाल के जवाब दिए जो कौम जिनका मुंतजर थी, और जिसके लिए पूरी कौम समझ रही है कि हमारे वज़ीर आज़म को जवाबदेह होना चाहिए. और एक जमहूरियत में मैं समझता हूँ असम्बली तो बहुत बड़ा फोरम है, एक आम शख्स भी एक वज़ीर आज़म से पूछ सकता है कि उसने ये इतनी बड़ी अंपायर कैसे खड़ी की है, और इतनी अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट उनके बेटों ने वहाँ की है वो कहाँ से आए, तो उसका उन्होंने जवाब दिया. जो हम तो अभी भी मौका है कि वो एक सही टी ओ आर के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखे अब कह दिया है कि इन टी ओ आर के लिए फैसला नहीं हो सकता, आप टी ओ आर सही होंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना किरदार अदा कर सकेगा. तो सही टी ओ आर बनाए ऐसे जिन पर सब मुतफिक हों, और जस्टिस की निगरानी में कमीशन हो और उसमें फैसला हो, वरना तो फिर हमारे पास सड़कों पे आने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा.
अच्छा, आपका कहना है कि उस सूरत में फिर आप सड़कों पे जाएंगे. ठीक, राय नवाज साहब जी जी, ये बताइएगा मुझे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनकी भी ऑफशोर कंपनी की बात की जा रही है, उन पे भी नुक्ताचीनी हो रही है इस वक्त, ये बताइएगा. और ये ऑफशोर कंपनी जो है 1980s में उन्होंने बनाई थी, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ते रहे
जी.
1992 से एक मिनट, मुझे अपना सवाल, मुझे राय साहब अपना सवाल प्लीज मुझे मुकम्मल करने दें. मैंने अभी सवाल नहीं किया आपसे,
उन्हें टी ओ आर के जरिए इमरान खान साहब की तहकीकात कर दी जाए, लेकिन पहले क्योंकि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनसे पहले इल्जाम आए हैं, पहले उनकी तहकीकात हो जाए, उन्हें टी ओ आर के जरिए इमरान खान की भी हो जाए.
ओके ओके, बहुत शुक्रिया आपका, हमें टाइम देने का बेहद शुक्रिया. और सामीन, रमजान राना साहब ने लीगल एक्सपर्ट हैं, आप एनालिस्ट भी हैं, न्यूयॉर्क से आपने हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब हम जाना चाहेंगे. अस्सलाम वालेकुम रमजान राना साहब. जी रमजान राना साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि आप पाकिस्तान के कानून से भी वाकिफ हैं, कानून के तहत इलेक्शन लड़ने से पहले अगर पाकिस्तान के अंदर और बाहर कोई भी बंदा जो है पॉलिटिशियन वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर ना करें तो कानून उसके बाद क्या होगा, यानी कॉन्सिक्वेंसेस कानून के तहत क्या होंगे?
देवी देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान का आइन जो है 62 और 63 जो है वो इसी बात की बात करता है. 62 जो है वो करता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, कि वो उम्मीदवार उससे पहले क्वालिफाइड होगा वो तमाम चीजें अपनी उसमें बयान देगा, उसका तफसील देगा इलेक्शन कमीशन को अपने तमाम असासों की. अगर वो गलत बयानी करता है तो 63 फिर उसको डिसक्वालीफाइड कर देता अगर वो इलेक्ट हो जाए. अब ये रहा मसला ये है कि अगर किसी ने अपने असासे जो है सही बयान नहीं किया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को बाद में पता चल जाता है कि इस आदमी ने जो बयान इसमें जो तफसील दी है वो गलत है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है. उसके मुताबिक तो बिल्कुल जो है ये लॉ क्लियर है कि जिस तरह जो है अभी बात हो रही थी कुछ लोगों की और थी, वैसे तो बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन जैसे इमरान खान ने 1983 में एक ऑफशोर कंपनी बनाई
जी.
उसको उन्हीं उसी वक्त जो है ये बताना पड़ता इलेक्शन के जब भी वो लड़े हैं कि मेरी ये ऑफशोर कंपनी थी वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। अखबारात के मुताबिक तो अभी भी बताया जा रहा है कि वो 2015 तक जो है वो अपनी पूरी जो है वो उसमें एक्टिव रही है, लिहाजा उन्होंने तो ये बहुत बड़ी जो है जो 62 की जो है वो उसकी वायलेशन कर चुका है। इसी तरह दूसरे लोग भी हैं जिन लोगों ने भी किया कारोबार बाहर किया, जैसे जो है ऑफशोर कंपनी बनाना कोई इलीगल नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया का कारोबार जो है वो ऑफशोर कंपनियों के जरिए चल रहा है। पाकिस्तान का तो जब नेशनलाइजेशन हुई है तो उसके वक्त तमाम सरमायादार जो था अपना माल पूरा बाहर ले गया, बांग्लादेश में पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है, दुबई में सारा, लेकिन पाकिस्तान के शहरियों के लिए खास तौर पर जो है नुमाइंदगान के लिए ये अखलाकी जुर्म है कि वो मुल्क जिसको सरमायाकारी की जरूरत है वो अपना पैसा बाहर लगाए हुए हैं, जिसमें दुबई भी है, लंदन भी है, बांग्लादेश भी है और स्पेन भी है। पनामा तो सिर्फ एक नाम है, बेसिकली तो ये एक कंस्पिरेसी थी रशिया के खिलाफ प्यूटन को जो ओवरथ्रो करने के लिए, लेकिन वहां भी आवाम ने इस पे नोटिस नहीं दिया, चाइनीज आवाम ने नोटिस नहीं दिया, बरतानवी पार्लियामेंट ने इसको तहकीकात को बंद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान पे इसका जो है सारा जो है पाकिस्तान जद में आ चुका है। और ये बहुत इनकी समझदारी का टाइम है कि जो चीज करना है वो इस तरह करें कि मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि यहाँ मसला जो है पाकिस्तान की अपनी जो है इसकी इस्तकाम का भी है और इसकी जो है जो सलामती का भी है।
जी,
तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो है ये लोग जो है सही तरह बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हर चीज को सियासत ही करे जा रहे हैं। सबसे बड़ा यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जब आपने चुना है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने इसलिए जजेस जो है इनकार कर रहे हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को पहले जो है उसके लिए धांधलियों के लिए किया, जब उसने फैसला दिया तो इमरान खान ने उसको कबूल नहीं किया, जो कि बहुत बड़ी जो है ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ ये बेहरमती है अदालतों की कि आप एक को मानते हैं उसके बाद आपने इनकार करें, ये गलत है। दूसरी बात है कि अब आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास, अब आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ले जा रहे, आप बाजारों में और पार्लियामेंट में क्यों ले जा रहे, सुप्रीम कोर्ट को अपनी ये तमाम चीजें दें और सुप्रीम कोर्ट उसकी तहकीकात करे, चाहे उसको 10 साल लग जाए, जितने लोग हैं चाहे जितने जो है नुमाइंदे हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए कि उनकी दौलत जो है 1980 से ले लो, चलो बाकी छोड़ दीजिए, 1980 के अंदर जो है 30 साल 35 साल का पीरियड जिसमें 20 साल जो है वो फौज के हैं वो भी काउंट होने चाहिए और सिविलियन का भी काउंट होना चाहिए, और असाब एक दफा हो जाए तो जान छूट जाए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान राणा साहब आपका, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। और सामीन, नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात पर हम बात करेंगे, हमें कहा जा रहा है कि टाइम इतना नहीं है, ब्रेक के बगैर उस सेगमेंट पे जाना चाहेंगे, लेकिन यहां से हमें ज्वाइन किया है तजिया निगार डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब ने, और पाकिस्तान से दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तकी साहब, इससे पहले कि हम बात करें पाक अमरीका तालुकात पे आएं, ये बताइएगा आज जो इजलास हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने कुछ तजावीज़ जो हैं वो पेश की, लेकिन अपोजिशन जमातों की जानिब से जो 7 सवालात रखे गए थे, अब उनका जवाब अपोजिशन जमातों का कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब ने नहीं दिया, उन्होंने वॉकआउट किया, और अब जो बात की जा रही थी कि शायद इस इजलास के बाद कुछ वज़ीर आज़म जानिब की जानिब से कुछ तजावीज़ आएंगे और सियासी गर्मी जो है उसमें कुछ कमी आएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, ये आपकी नजर में क्या सूरत इख्तियार करती हुई नजर आती है आपको?
मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिताब सुना, उसमें कुछ इतनी तसली बख्श वज़ाहतें नहीं थी जो गालिबन अपोजिशन की तवक्को थी उनको उनसे
जी,
और ये तो एक्सपेक्टेड था कि वो शायद उस 7 सवालों के जवाब वो नहीं देंगे जो अपोजिशन ने पूछे थे, मगर उन्होंने कोई और भी ऐसी जिद वजाहत नहीं दी। एक लंबी अलिफ लैला उन्होंने सुनाई वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कि फलाने जमाने में उनके बाद साहब ने ये बनाया और वो बनाया, और जो उन्होंने एहतसाब के बारे में बात की वो इतनी वसी तौर पर उसको फैलाना चाहते हैं कि शायद उसमें इतने बड़े जाल में कोई भी ना फंसे, तो उससे अपोजिशन ने तो राजी नहीं होना था। और जो कुछ फिर आपने देखा वॉकआउट वगैरह भी हुआ, उसमें कुछ मीडिया कवरेज का इशू भी है जो नहीं था, तो सूरत हाल मजीद पेचीदा होती नजर आती है और सियासी माहौल गालिबन पाकिस्तान में।
आपको लगता है कोई तीसरी कुव्वत जो है वो मुदाखलत करेगा उसके चांसेस?
मरहूम गौश बख्श बजंजो साहब एक दफा मुज़ाकरात में भुट्टो साहब के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब आप और हम ये तय कर लें कि ये फुटबॉल हमने खेलना है تو اچھی بات ہے, ورنہ یہ کہ ایسا نہ ہو کوئی تیسری قوت آ کے وہ یہ بال ہی اٹھا کر چل پڑے. ابھی تک تو کوئی تیسری قوت اس میں شامل نہیں ہے, لیکن جب حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں یہ خود اگر سویلین آپس میں معاملہ نہیں طے کریں تو پاکستان
تیسری قوت کو آنا پڑے گا. بالکل,
دیکھیے پاناما پیپر میں فوج کا نام نہیں ہے اور انہوں نے یہ کام کیا بھی نہیں ہے, تو جو چیز سویلین خود سالو کر سکتے ہیں ان کو کرنی چاہیے. سوال تو بڑے سادہ اور سنجیدہ ہیں اور میاں صاحب کی ذات کے اوپر سوالات چونکہ اٹھے ہیں ان کو وضاحت بھی اسی طرح کی شافی دینی چاہیے.
اوکے,
وہ ابھی تک نظر نہیں آئی.
اوکے, اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی جانب کوئکلی. اور ڈاکٹر تقی صاحب, پاکستان کی طرف سے کافی اس وقت مختلف جو وزراء ہیں ان کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں اور ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے, جس طرح گزشتہ دنوں امریکہ نے پہلے F-16 دینے کا جو ایک طرح سے معاہدہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ, تو اب وہ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ بعض دہشت گرد گروپوں کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی ہے, شکیل افریدی ان کا ریزن بتایا جا رہا ہے ان کے کیس کا, تو اس وجوہات پہ کہا جا رہا ہے کہ جو سبسڈیز دینی تھی F-16 کی خریداری میں وہ نہیں دی جائے گی. اس کے بعد پھر یہ کہ کچھ کانگریس مین ہے وہ ایون پاکستان کو ملٹری ایڈ کے حق میں بھی نہیں ہے, وہ بھی اب اس وہ بھی شاید اس میں کمی ہو جائیں. تو آج بھی جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, جو قربانیاں پاکستان نے ابھی تک دی ہیں, اس کو امریکہ ڈینائی کر رہا ہے. اور آپ ایسی پس پردہ کیا وجوہات دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اس حد تک ناراض ہیں؟
دیکھیے پس پردہ تو نہیں ہے, وجوہات تو بڑی واضح ہیں اور خاص صاحب کو بھی معلوم ہے بطور وزیر دفاع ان کی نظر میں ہیں یہ ساری چیزیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ فرنٹ برنر پہ ہے اس وقت امریکہ کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی. پچھلے ویکینڈ پہ کم از کم چار بڑے اخباروں میں چار مضامین جو ہے تفصیلی رپورٹس اوپینین پیسز نہیں رپورٹ نیوز آئٹم جو تھے وہ چھپے ہیں, جس میں افغانستان میں جنگ میں تیزی آنے کا ذکر ہے اور اس میں خصوصاً حقانی نیٹورک کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی مدد سے ایک مرکزی کردار اختیار کر رہا ہے طالبان کی لڑائی کے اندر, یعنی اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور خصوصاً سراج الدین حقانی جو نمبر ٹو منتخب ہوا ہے اس کے بارے میں. تو یہ سوالات جو ہیں یو ایس کانگریس میں بھی اٹھتے ہیں, سینٹ میں بھی اٹھتے ہیں, اور کئی چیزیں جو ہیں جو دفاعی امداد ہے وہ کنٹنجنٹ ہے, خصوصاً کیری لوگر بل کے بعد کئی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو کرنی ہیں, اور امریکن حکومت اگر کانگریس کی تشفی نہیں کر سکے گی اس بنیاد پہ تو کانگریس کے پاس کئی لیورز ہیں جو وہ پش کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ جو ایگزیکٹو برانچ ہے حکومت کی وہ کچھ اور پاکستان کی مدد کرنا چاہے, لیکن کانگریس کے پاس اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ جیسے اب انہوں نے یہ سبسڈی جو ہے وہ بند کر دی ہے یا بند کرنا چاہتے ہیں, تو یہ پیچیدگی تو اپنی جگہ پر ہے. نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان اس وقت صرف F-16 کی بات نہیں ہے, کیونکہ F-16 تو 8 طیاروں کا ذکر ہے اس وقت, پاکستان کے پاس کوئی 72-75 پہلے سے ہیں, تو 8 F-16 اور ملنے سے کوئی پاکستان کی طاقت میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں ہو جائے گا یا نہ ملنے سے کوئی بہت کمی نہیں ہو جائے گی, لیکن بنیادی طور پر چونکہ اس سے تعلقات میں کھٹائی پیدا ہوتی ہے, غالباً پاکستان کو اندیشہ یہ ہے کہ اس سے مزید چیزیں خراب نہ ہوں, اس کے لیے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جو کانگریس ان سے ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے وہ چند چیدہ چیدہ ایشوز پر ہیں, اور اس میں یہ بات یہاں پہ کھل کے ہوتی ہے, خصوصاً سینیٹر رینڈ پال نے جب یہ تحریک سینیٹ میں لائی تھی تو اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں ایک ملک کو جو کہ مدد کر رہا ہے ان قوتوں کو جو امریکن فوج کو افغانستان میں مار رہے ہیں, تو یہ بات بڑی صاف صاف ہوئی. اور ٹیکس پیئر کا ڈالر ہے, جیسے کہ ہم یہاں پہ ٹیکس پیئر ہیں, ہم بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی ہیومن رائٹس کی ٹریک ریکارڈ کیا ہے, بلوچستان میں کیا کاروائی وہ کر رہے ہیں, افغانستان کی بابت انہوں نے کیا کیا, پھر انڈیا کی بارڈر پہ وہ جو کچھ پاکستان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو پوری کرنی چاہیے. تو سوالات تو بنیادی ہیں اور جواب اس کا پاکستان کو دینا پڑے گا.
بالکل, یہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں, جی جی उनके पास जाना चाहेंगे। तो ब्रिगेडियर साहब, आपने डॉक्टर तकी साहब को भी सुना, यहाँ जो मीडिया बता रहा है और जो उनके अमेरिका के तहफ़ुज़ात हैं, तो उसकी वजह से अब लग रहा है कि F-16 की जो ख़रीदारी है पाकिस्तान के अमेरिका से, वो भी शायद ना हो और शायद मिलिट्री एड जो है पाकिस्तान के लिए उसमें भी कमी की जाए। ये बताइएगा कि और उसकी वजूहात भी डॉक्टर तकी साहब ने बताई, आपको भी मालूम होगा डॉक्टर शकील अफरीदी का केस है, हकानी नेटवर्क जो हैं वो कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान को इस वक्त वो लीड कर रहे हैं अफगानिस्तान में। तो क्या अब ये जो एक तरह से डेडलॉक हमें दोनों कंट्रीज़ के मबे नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है, कोई अमेरिका को मुतमईन करने के लिए ये तवक्कु रखी जा सकती है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान जो हैं अपनी सरजमीन पर मौजूद जो दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान में जाके कार्रवाई करते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई वो लें, कार्रवाई शुरू करें? ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ हैं? ओके, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। डॉक्टर तकी साहब, एक बात ये भी की जाती है आम तौर पर, बल्कि इस पे बहुत जो बड़े मिनिस्टर्स हैं वज़रा पाकिस्तान के, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के रवैये में पाकिस्तान के हवाले से जो तब्दीली आई है उसमें भारत का हाथ है, उस पे शक किया जाता है, इसमें कहाँ तक आपको वज़न नज़र आता है? ओके, डॉक्टर तकी साहब की भी लाइन जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। सामीन, इस वक्त एक जी ब्रिगेडियर सैद नज़ीर साहब ने, वो भी नहीं है हमारे साथ, इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर, टाइम कम है, नेक्स्ट सेगमेंट के जो गेस्ट
यही है।
जी जी, हम मेरे साथ लाइन पे कौन है? कोई भी नहीं है, लेकिन एक आवाज़ मुझे आई है इस वक्त अरसलान। ओके, इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं सामीन, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से वापस आकर इस वक्त जॉन कैरी जो हैं वो वियना में मौजूद है। जी,
ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा ने।
जी सामीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद, जो आप बराह रास्त वॉशिंगटन स्टूडियो से देख और सुन रहे हैं। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है यहां यूएस से आरिफ अंसार साहब ने, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे लंदन से मंजर वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ अंसार साहब। जी आरिफ अंसार साहब, आज वियना में लीबिया की जो नई हुकूमत है उसकी हिमायत में एक इजलास हो रहा है, जिसकी सरबराही अमरीकी वजीर खारिजा जॉन कैरी और इटली के जो वजीर खारिजा है पाओलो जेंटिलोनी वो कर रहे हैं। क्या आप मौजूदा जो सूरत हाल है लीबिया की, क्या आप इस इजलास की अहमियत देखते हैं?
जी, इसको एक मेरे ख्याल एक बड़े पस मंजर में देखना होगा कि जो एक जिस तरह आपको पता है कि सीरिया में भी पीस टॉक्स का चल रहा है, इराक में भी यूनिटी गवर्नमेंट ही बनी और चल रहा है वहाँ भी मामला, लीबिया का मामला भी उसी तरह से अड़ गया था और उसमें मुख्तलिफ धड़े हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, और उसकी वजह से माजी में भी कोशिशें हुई हैं कि यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि वहाँ पर किसी लेवल ऑफ इस्तेहकाम आए और जो वहाँ पे IS और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अब जिसकी वजह से रूट्स बना रहे हैं उसकी रोकथाम की जा सके। तो उसकी तरफ ये डेवलपमेंट हो रही है। लीबिया की जो सूरत हाल है वो बदतरीज ख़राब होती जा रही थी और उसकी वजह से दाइश के एलिमेंट जो थे वहाँ पे अब सेफ हेवन बना रहे हैं और अपनी वहाँ से और आगे जो हमसाए मुल्क हैं वहाँ पर भी कार्रवाई बढ़ा रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये एक डेवलपमेंट हो रही है और इसमें आपको मैंने इराक का जिक्र किया, सीरिया का भी जिक्र किया, इसलिए कि इसमें गल्फ स्टेट्स के स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं और उनके भी मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, मुख्तलिफ जो यूनिटी गवर्नमेंट में स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उसके बारे में।
اوکے منظر وسیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. منظر وسیم صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح کوششیں ہو رہی ہیں لیبیا کی نئی حکومت کی حمایت میں, آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو لیبیا کو درپیش انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز جو ہیں وہ کیا ہیں؟
جی لیبیا کے سب سے بڑا تو ایک تو انٹرنل ڈیوائڈ تو ہے ہی, لیکن آلدو کہ سیریا کے نہیں ہے لیکن ایکسٹرنل انفلوئنس بھی اس میں بہت زیادہ پلے کر رہا ہے. تو اس وجہ سے جب تک کہ جیسے کہ سیریا کے اندر بھی وہی سینیریو کہ جب تک کہ باہر سے فورسز اس کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں وہ نہیں آپس میں کوئی کمپرومائز کرتی تو مشکل ہو جاتا ہے. لیکن لیبیا کے معاملے میں کیونکہ ویسی سچویشن نہیں ہے جیسے کہ سیریا میں, تو پرابیبلٹی یہ ہے کہ یہاں پر کمپرومائز ہونے کے چانسز شاید ہو جائیں, بٹ پرووائڈیڈ کہ آئی ایس آئی ایل کو کسی طریقے سے کنٹین کیا جا سکے تبھی یہ لیبیا کے اندر اسٹیبلٹی کا ایکسپیکٹیشن ہمیں رکھنا چاہیے. ادر وائز وہاں پر بھی آئی ایس آئی ایل جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کافی زور پکڑ لیا انہوں نے, تو
اوکے. عارف انصار صاحب موجودہ حالات میں آپ پھر یہ بتائیے گا کہ نئی حکومت کے امکانات کیا ہیں لیبیا میں, اور ایک نئی حکومت جو ہے وہ کیا لیبیا کو متحد کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟
نہیں میرا نہیں خیال, یہ کیا آپ کہتے ہیں اسٹاپ گیپ میجرز ہیں, اور اگر ہم ریسنٹ ایگزامپلس دیکھیں جس طرح عراق میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں بھی یونٹی گورنمنٹس بنی ہیں ریسنٹلی جو جس قسم کے مسائل انہیں سامنے آئے ہیں جس کو آپ افغانستان کا بھی کہہ لا سکتے ہیں ذکر, ٹھیک ہے حالات ریجن وہ فرق ہیں لیکن ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے یونٹی گورنمنٹس بنانی پڑ رہی ہیں, ایک اور وہ ریزنز جو ہیں وہ بہت ہی مشکل بنا دیتی ہیں گورننس کرنے کو, جہاں خاص طور پہ جب سیکیورٹی مسائل بہت زیادہ ہیں اور جو ریکنسیلیشن ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی, وہ اپرچونسٹک بیسس پہ ہوتی ہے جس میں گروپس جو ہیں اپنے امیجیٹ مفادات کو دیکھتے ہوئے وہ کسی نہ کسی کولیشن میں چلے جاتے ہیں, لیکن جو کنسنسس بنانا ہے گورن کرنا ہے وہ جس طرح کے گراؤنڈ کے حالات ہیں وہ بہت ہی چیلنجنگ بنا دیتی ہیں حکومت کے لیے کہ ایک سٹیبل طریقے سے وہ گورن کر پائیں, تو وہ پھر ان کے لیے کانسٹنٹ مشکلات بیچ میں چلتی رہتی ہیں, خاص طور سے جو سیکیورٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اوور ویلمنگ ہے اور اکنامک پراسپیرٹی کی طرف یا سٹیزن یا ان کی جو سروسز کی پروویژن کی طرف ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے اور وہ ڈسٹریکٹڈ رہتی ہیں.
اوکے آگے پروگرام کو بڑھانا چاہیں گے منظر وسیم صاحب, ابھی عارف انصار صاحب نے بھی کہا کہ ایک اور اجلاس جو ہے وہ بھی ویانا میں ہونے والا ہے, کل یہ ہوگا اور یہ 17 ممالک پر مشتمل سیرین سپورٹ گروپ جو ہے ان کے مابین یہ اجلاس ہو رہا ہے, یہ بتائیے گا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا اور جب آؤٹ کم کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کی کئی اجلاسیں پہلے بھی ہو چکی ہیں, کیا توقعات رکھتے ہیں آپ اس سے؟
جی بیسکلی اس کے اندر اگین بات یہی ہے کہ جو مین پلیئرز ہیں ان کے اندر ایک رشیا اور امریکہ, ان کے درمیان میں تو ایک سرٹن کنسنسس بن گیا ہے ڈیفونٹ کی اسٹیبلٹی ہو ان تین چار ممالک میں جن میں کہ سیریا بھی ہے اور لیبیا بھی ہے اور یمن, اور یہ ان ممالک کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ان تین ممالک کے اندر ہو جائے, اسی وجہ سے کیری صاحب جو تھے وہ کچھ دن پہلے ایک دن پہلے جو تھے وہ میٹنگز کر کے گئے ہیں سعودی عرب سے, بیکاز انلیس کہ سعودی عرب آن بورڈ آ جاتا ہے تو تبھی کوئی اسٹیبلٹی کا چانس ہوگا, اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب وہاں پر جس طرح سیریا میں دیکھتے ہیں صحیح ادھر بھی ہے کہ اتنے زیادہ پلیئرز ہیں آن دا گراؤنڈ نہ صرف کے باہر کے ایکسٹرنل اور وہ انٹرنل بھی جو ہیں اب اتنے اسٹرانگ بن گئے ہیں ایک انڈسٹری کی طرح کہ وہ جو ملیشیاز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا مسٹ ہوتا ہے, اور جس کا بھی ایکسٹرنل کنٹریز جو ہیں ان کا کوئی انفلوئنس ہے تو وہ یوز کریں تبھی شاید کوئی حل نکل سکے, لیکن یہ بھی ایک خیال میں کہ ایک ایفرٹ تو ضرور کوشش تو کی جاتی ہے کیونکہ کوشش کیے جاتے رہنا چاہیے, لیکن میرا یہ خیال کہ میں کوئی میری پرسنل لیول کے اوپر اس میں کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ سیریا میں یا لیبیا کے اندر بہت جلدی کوئی چینج آ جائے گا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دونوں ہی اور عراق بھی ان تینوں ممالک کے اندر ابھی تک کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی گراؤنڈ لیول کے اوپر اور نہ ہی انٹرنیشنلی, تو جب یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں تو ایکسپیکٹ کرنا بہت بڑی بات ہوگی.
ٹھیک ہے, تو آپ نے سعودی عرب کی بات کی, کیا سعودی عرب آپ کی نظر میں اس وقت آن بورڈ نہیں ہے یا امریکہ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے سیریا کے حوالے سے؟
جی رشیا اور امریکہ کی تو کافی حد تک آپ اس میں کوآرڈینیشن چل رہی ہے سیریا کے معاملے میں,
جی
اور لیبیا کے معاملے میں.
سعودی عرب کی میں بات کر رہی ہوں, سعودی عرب آپ نے کہا ہے کہ جان کیری نے سعودی عرب کا دورہ کیا کل, اور انہوں نے شام کے حوالے سے جو شام کی سرکاری فورسز ہیں اور باغیوں کے درمیان جو جنگ بندی ہے اس کے لیے سعودی حکام سے, ہمارے پاس بھی یہ اطلاعات ہے, کہ مدد مانگی ہے. تو کیا سعودی عرب جو ہے وہ جنگ بندی کے حق میں نہیں ہے شام میں, امریکہ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے؟
جی یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر جتنے بھی پلیئرز ہیں سیریا کے اندر, اور وہ اس کا اسپل اوور لیبیا وغیرہ میں بھی جا رہا ہے, لیکن بیسک ریزن یہ ہے کہ وہاں پر کوئی کنسنسس ہے نہیں, کیونکہ ہر ایک جتنے بھی پلیئرز ہیں وہاں پر جو باہر سے فورسز ہیں, جس میں کہ سعودی عرب ایک اینٹیٹی ہے, تو یہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کنفلکٹ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ, کیونکہ ابھی ہمیں معلوم ہے کہ ایران کی فورسز بھی انوالو ہے سیریا کے اندر. تو اور جب تک کہ سعودیز کا کنسرن جو ہے وہ نہیں ایڈریس ہوتے تو سعودیز ظاہر ہے کہ نہیں سٹیبل ہونے دیں گے. ایسا ہی ترکی کے لیے بھی ہے, اور یہی سینیریو ایران کے لیے بھی بن جاتا ہے. تو لیکن اس لیول کے اوپر مجھے کوئی نظر نہیں آتا کنسنسس. اس طرح کیری جو ہیں ایک ڈیسپریٹ ایکشن کے طور پہ وہ جاتے ضرور ہیں, کوشش کرتے رہ رہے ہیں, لیکن ہم یہ اگر دیکھیں کہ سعودی عرب سیٹسفائیڈ ہو گیا تو ان کی جو اسٹیٹمنٹس کا رات نہیں, اسے کلیئر ہوتا ہے کہ ایسی بات ہے نہیں, اور سعودیز ابھی تک سیٹسفائڈ نہیں ہے کہ آؤٹ کم ایسا کوئی ہو جس میں کہ سعودیز جو ہیں وہ سیٹسفائڈ ہو جائیں کہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں, اور وہ کسی حد تک ان کے جو انٹرسٹ ہے سیریا کے اندر وہ میٹ کرتا ہے, تبھی وہاں پر سٹیبلٹی آئے گی, ادروائز میرا نہیں خیال کہ سٹیبلٹی آ سکتی
ہے. عارف انصار صاحب, آپ شام میں اس وقت سعودی عرب کا جو کردار ہے اس کے بارے میں بتائیے گا, اور شام کے استحکام میں سعودی عرب کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟
تو پارٹ آف دا کولیشن ہے, ٹھیک ہے, ان کے کنسرن ایران سے ریلیٹڈ ہیں, شام سے ریلیٹڈ ہیں, اور خاص طور پہ فیوچر آف اسد صاحب جو ہے, جس طرح منظر صاحب نے بھی ذکر کیا, ان کے جو تحفظات ہیں وہ ان چیزوں سے ہی ریلیٹڈ ہیں. اور پھر ساری بات ہے کہ جو بڑھتی ہوئی آئی ایس القاعدہ ایکسٹریمسٹ قوتیں ہیں ان سے ان کو بہت تشویش ہے, اور اسی سلسلے میں ان کی امریکہ کے ساتھ جو ہے ٹینشن بھی ہے, کیونکہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری پروگرام پہ وہ کیا, اور امریکہ نے سیریا کے معاملے میں بھی روس کے ساتھ کوآپریشن جاری رکھا ہوا ہے, اور اس میں ایسی لائنز اپنائی ہیں, پوزیشنز ایسی اپنائی ہیں جو سعودی عرب کے فیور میں نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے کیری صاحب شاید وہاں گئے بھی تھے, کیونکہ کوشش اس وقت تو یہی ہے کہ پیس کی جو انٹرم پیس ہے وہ ہولڈ کر جائے, تاکہ جو پراکسی ٹاکس ہو رہی ہیں وہ مزید آگے بڑھ سکیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو جی سی سی انفلوئنس سعودی انفلوئنس گروپس جو سیریا میں لڑ رہے ہیں وہ پوری طریقے سے بعض دفعہ کوآپریٹ نہیں کرتے, اور جب جنگ بندی کی وائلیشنز ہوتی ہیں تو وہ سب پھر دوبارہ وہاں شامل ہو جاتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کراس اوور بھی ہے, جس طرح جبہت النصرہ ہے وہ بھی کسی لیول پہ کوآپریٹ کرتا ہے, جو دوسرے جی سی سی سپورٹڈ گروپس ہیں, جبہت النصرہ جو ہے وہ القاعدہ سے ٹائٹلی لنکڈ ہے, تو وہاں پہ یہ کافی اوور لے ہے. تو اس وجہ سے بھی کیری صاحب وہاں گئے کہ سعودی عرب اگر اس میں کوآپریٹ کرتا ہے, لیکن سعودی عرب کو اپنا خطرہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ امریکہ کسی پوائنٹ پہ یہ پوزیشن چھوڑ دے گا کہ اسد صاحب کو رہنے دیا جائے ابھی, جب تک کہ حالات وہاں امپروو ہوں اور کہیں مستقبل میں ان کے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کیا جائے. اور اس وجہ سے سعودی کے کنسرنز جو ہیں وہ نروسنس جو ہے سعودی عربی کی وہ اپنی جگہ برقرار ہے, اور اس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں امریکہ سے کہ وہ روس کی طرح جس طرح روس سیریا کی مدد کے لیے کود پڑا ہے شام میں, امریکہ یا مغرب اس طرح کی گارنٹی جی سی سی کو نہیں دے رہا, اس وجہ سے بھی نروسنس زیادہ ہے, اور لیکن کیری صاحب کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ کوآپریٹ کریں سعودی اس کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, کہ انٹرم پیس ٹاکس ہولڈ کر سکے, یہ انٹرم پیس ہولڈ کرے, مزید آگے بڑھے تاکہ پروکسی ٹاکس آگے چلے.
اوکے, عراق کی طرف جانا چاہیں گے, اور کل اتوار کے روز عراق میں کئی دہشت گرد حملے ہوئے ہیں جس میں تقریباً 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 70 سے زائد شدید زخمی ہوئے ہیں, اور ان حملوں کی ذمہ داری جو ہے منظر وسیم صاحب داعش نے قبول کی ہے. یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے امریکہ کی قیادت میں ایک کاروائی جو ہے داعش کے خلاف ہو رہی ہے, ابھی تک وہ کامیابیاں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں جو آنی چاہیے تھی؟
جی, سب سے بڑا جو عراق کے اندر مسئلہ ہے وہ اگین آن گراؤنڈ جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے وہ نہیں ہو پایا کسی صورت بھی ابھی تک, اور اس کو کسی نے ایڈریس بھی نہیں کیا سیریسلی. تو جب سے ایران کی جو ایک بہت برا سا فارمولا تھا جس میں کہ ایران کی فورسز جو تھیں ان کو یوٹیلائز کیا گیا, اور باقی فورسز تو خیر نہیں ہیں اتنی, لیکن ایران کی فورسز جب آئیں تو ساتھ ہی ویسٹرن جو ہے سپورٹ بھی ملنا شروع ہوگی ایئر کور, تو جو سنی تھے وہ اپنے آپ کو ایلینیٹڈ فیل کرنا شروع ہو گئے عراق کے اندر, تو آٹومیٹکلی کہ ان, اور جہاں پر بھی سرٹن ایسے واقعات تھے اور کچھ میڈیا کے اندر ایکسپلوائٹ بھی زیادہ کیا جاتا ہے اس میٹریکل وارز میں, تو یہ امپریشن ملا کہ جو شیعہ ملیشیاز ہیں وہ جب سنیوں کے علاقے میں جاتی ہیں تو ویسے ہی مظالم کر رہی ہیں جیسے کہ سن جو آئی ایس آئی ایل والے جا کے سنیوں اور شیعوں کے ساتھ ایریاز میں کرتے رہے, تو اس وجہ سے جو سنی ہیں ان کو سیکیورٹی کے لیے کوئی چاہیے تھا کہ سیکیورٹی ان کو چاہیے, تو اس وجہ سے وہ سپورٹ جو ہے آئی ایس آئی ایل کی وہ جو اسٹیٹ ہوتی ہوئی سپورٹ تھی وہ خوف کی وجہ سے ان کو سپورٹ پھر سے تھوڑی سی ملنی شروع ہوگی, تھوڑی ٹریکشن ملنی شروع ہوگی,
یعنی یہاں بھی شیعہ سنی جو معاملہ ہے وہی بڑا فیکٹر ہے جو یہاں پہ پلے ہو رہا ہے. بہت شکریہ منظر وسیم صاحب اور عارف انصار صاحب, دونوں کا بہت شکریہ. سامعین, لاسٹ سیگمنٹ پولیو کے حوالے سے ہے, اور ابھی اس وقت ہمیں عزیز الشریف صاحب نے جوائن کیا ہے, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں پاک میڈیکل ایسوسی ایشن کے, پبلک ریلیشن کے آپ ڈائریکٹر ہیں. عزیز الشریف صاحب, آپ عزیز اللہ شریف صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی
تھینک یو عزیز اللہ شریف صاحب. جی جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو عزیز اللہ شریف صاحب, صحت کو کافی اس کی آپ کوریج کرتے رہے ہیں پاکستان میں, یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں پولیو کی کیا صورتحال ہے؟
پولیو میں دیکھیے, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک میں صرف دو ایسے ممالک ہیں افغانستان اور پاکستان جہاں پہ یہ پولیو مائلٹس کا وائرل انفیکشن پایا جاتا ہے, یہ اس کو بدقسمتی کہہ سکتے ہیں, اور اس کے لیے کئی وجوہات ہیں, لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں, جیسے 2014 میں کل 306 کیسز پورے ملک میں رپورٹ ہوئے تھے, لیکن پچھلے سال 2015 میں صرف 54 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور دوسرا اگر اس 5 مہینے کی بات کریں 2016 کی تو کل جو ہے 10 کیسز رپورٹ ہوئے, تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کافی پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ پاکستان کو جو اپنا پولیو کا پورا خاتمہ کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے جو وعدہ کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے پولیو کو پورا کرنا پڑے گا, اور وہ پہلے تھا 2000 لیکن اس کو بڑھا کے شاید پاکستان نے وعدہ کیا ہے کہ 2016 کے آخر تک جو ہے ہم یہ اس کو پورا جو ہے پولیو کا خاتمہ کر دیں گے.
جی بالکل, WHO کی طرف سے آج یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے دوران پاکستان سے پولیو کی بیماری کا مکمل خاتمہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا, لیکن ہمیں معلوم ہے اب بھی پولیو کی جو ٹیم ہے ان پر حملے ہوتے رہتے ہیں, خاص کر بلوچستان فاٹ اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں, کراچی میں بھی یہ حملے ہمیں نظر آتے ہیں, تو پھر کہاں تک اس ہدف کو اچیو کرنا پاسبل ہے؟
ہمارے پولیس کے نوجوان تھے وہ جو پولیو ٹیم کے جو سیکیورٹی کے ڈیوٹی پہ معمول تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا, یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایک بڑی وجہ ہے کہ پولیو جو پاکستان سے جس کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ملٹری گروپ ہے جو اس کو اپوز کرتا ہے, तो उसके लिए इकदाम लिए गए। अब मिसाल के तौर पर आज ही से पूरे मुल्क में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान में 3 रोजा कैंपेन शुरू हुई है इस पोलियो के खिलाफ, और उसमें जो है सबसे बड़ी बात ये प्रॉब्लम आ रही थी ह्यूमन रिसोर्स की, कि इतनी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में पूरे अफगानिस्तान में जो है वो करना। तो पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा तो खैर बारा अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसी कोई ना खुशगवार वाकई की इतना नहीं मिली है। और
लेकिन आज पहला दिन है इस 3 रोजा मुहिम का, आप क्या तवक्कुआत रखते हैं ये मुहिम कितनी कामयाब साबित होगी? अजीजुल्ला शरीफ साहब, ओके, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। और सामीन, इसके साथ ही प्रोग्राम जहां रंग का टाइम ख़त्म होता है। आइंदा प्रोग्राम तक शहनाज नफीस को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।